تو تم ایک تیسری چیز کا اضافہ کرو کہ تمہاری نماز بھی سب سے زیادہ ہو. تمہاری نماز اوروں کو خوبصورت ہو. نماز اخلاق پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے تو اس زمانے میں علماء اہل اللہ کی خدمت میں جا کر کئی کئی سال لگا کر اپنے اندر یہ چمن اور یہ گلستان اور یہ پھول اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے, پھر جا کر کسی کام میں لگا. تمہارے اندر کچھ عشق و محبت کے راگ بھی چھڑے, دل کے تاروں پر تو عشق و محبت, سوز و ساز, کیف و مستی, یہ نغمے چھڑ سکتے ہیں. اور تمہارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے, سب کے اندر موجود ہے. لوگوں کے حقوق پہچان, رشتے داروں سے بنا کے رکھو, ماں باپ کے خادم. وہ ایک لڑکا ہمارے یہاں وہاں شہید ہو گیا تھا بےچارا, میں اس کے گھر گیا نا, اس کا باپ ریڑھی لگا تھا, برتنوں کی ریڑھی, سلور کے برتنوں کی ریڑھی لگا. وہ بہت رویا اس کا باپ, چھوٹا سا, اپنے گھر میں تو ان کی جگہ ہی نہیں تھی, کسی اور گھر میں انہوں نے مجھے بٹھایا تھا. تاجی جب یہ آتا تھا گھر تو اپنی ماں کو کچن میں نہیں داخل ہونے دیتا تھا, ہانڈی پکاتا تھا, آٹا گونتا تھا, روٹی پکاتا تھا, ہمارے لیے ناشتہ بناتا, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, کپڑے دھوتا تھا ماں کے بھی میرے بھی, اور گھر میں صفائی کرنا, جھاڑو دینا, سارے کام خود کرنا. رمضان کے دنوں میں آتا تھا تو کسی کو قریب نہیں آنے دیتا, سحری بھی تیار کرتا ہے, افطاری بھی تیار کرتا, خود پیر اور جمعرات کا مستقل روزہ رکھتا تھا. غریب ایسا تھا کہ یہاں اس نے استادوں سے کہا کہ جی میرا پاس پیسے نہیں ہوتے, مجھے آپ رات کو چوکی دارے پہ رکھ لو, میں چوکی دارا کیا کروں گا. تو اس کو مجھے کچھ آپ پیسے دے دیا کریں, دن میں سبق پڑھ لیا کروں. وہ پاگلوں نے مجھے اس کے مرنے کے بعد بتایا, اس کے استاد اگر مجھے پہلے بتاتے تو میں اس کا کوئی وظیفہ ہی مقرر کر دیتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. ہر ویسے اجمالی سے تعارف ہوتا ہے, ایسے مجھے رہنے کا مستقل موقع تو ملتا نہیں. میں نے ان کو کہا اللہ کے بندو, اگر یہ بات تو مجھے پہلے بتا دی تو میں اس کو کوئی وظیفہ ہی لگا دیتا. تمہاری کیل و خالص چار دیواری کے اندر ہے بس. تمہاری تحریر تقریر اس کے اندر ہے بس. باہر کی دنیا سے نہ آشنا ہے, وہاں تمہیں اخلاق بنانے پڑیں, وہاں تمہیں جھکنا پڑے, تمہیں بچھنا پڑے, اوروں کو آگے کرو, خود پیچھے رہو. اس میں بھی ایک مزہ ہے اللہ کی قسم, تم سہنا سیکھو تو سے. پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے حاصل, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. بڑا اچھا شاعر تھا, میرا بڑا دوست تھا, میرے اوپر اس نے کئی قصیدے لکھے, لکھ کے مجھے بھیجا کرتا تھا. تم سہنا سیکھو تو سے, چپ کر جاؤ, کسی سے کہو بھی نہیں فلاں نے میرے ساتھ دیکھو کیا کر, فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. میں ابھی گیا ہوا تھا, مجھے تو 22 سال ہو گئے یہ باتیں سنتے ہوئے, 22 سال 1987 سے میرا تعاقب شروع کیا تبلیغ والوں نے, اور اب 2009 آ گئے, 22 سال سے. وما توفیقی الا باللہ, تمہارے سامنے میں کیا فخر کروں گا, تم تو اپنے بچوں کی طرف, صرف تمہیں کارگزاری اور حکایت حال, تمہیں ترغیب کے لیے. 1987 سے میری شہرت ہوئی, اس سے پہلے ہو گئی تھی, لیکن ایک دم فکر اللہ نے مجھے گزارے سے زیادہ دنیا دی ہوئی ہے, لیکن میری اس پر بڑے بہت میں روتا ہوں اس پر. خالد بن عبداللہ القصر ایک گورنر تھا بنو امیہ کی طرف سے, عراق کا، اور اس کے بڑے قصے مشہور ہیں سخاوت کے، بڑا اعلی سردار تھا. ہشام کے زمانے میں، ہشام خلیفہ تھا، وہ حج کے لیے شام سے چلا ہے تو عراق پہنچا ہے، تو خالد کو پتا چلا کچھ لوگ ہشام کے قتل کا منصوبہ بنا، تو اس نے ہشام سے کہا کہ آپ حج پہ نہ جائیں، واپس چلے جائیں، آپ کے قتل کا کچھ منصوبہ بنا. اس نے کہا بتاؤ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں بتاؤں گا، آؤ واپس چلے. اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ ابھی 100% دو جمع دو چار کی طرح بات نہیں تھی، لیکن قرائن قوی تھے کہ یہ لوگ ہشام کے قتل کا منصوبہ بنا رہے. تو اس نے کہا میں نام نہیں بتاؤں. انہوں نے کہا یا تم مجھے بتاتے نہیں، اگر کہا ہے تو تمہیں نام بتانے پڑے. کہا نہیں میں نام نہیں بتاؤں. کہا میں ان کے بدلے میں تمہیں قتل کر دوں گا. کہا مجھے قتل کر دو، میں نام نہیں بتاؤں. وہ قتل ہو گیا. نہ کوئی وہ محدث، نہ وہ قصر، نہ فقیہ، عرب سردار. ساری زندگی اس کی سیاسی ہے. وہ قتل ہو، بڑی بری طرح اس کو قتل کروایا، عذاب دے دے کر کے بتاؤ. مر گیا، قتل ہو گیا. تو تم بے وقوف عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ کسی کو کوئی عیب ملے اور میں اس کے لیے اخبار بن جاؤں. تم افواہ سنتے ہو، افواہ، جن باتوں کے لیے چار چار گواہ چاہیے، ایسے گواہ کے الفاظ بھی مخصوص بولیں، تم خالی افواہ سنتے ہو اور اس کو ایسے پھیلا دیتے ہو جیسے تم آنکھوں سے دیکھتے ہو. میں نے پتا اخلاقی کی آخری حدیں، اور قتل ہو گیا خالد بن عبد اللہ. اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، اس کی چار بچیاں تھیں، تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نے اپنا گھر بیچنا ہے. لوگوں نے کہا کتنے کا؟ کہیں گے 1,10,000. 1,10,000 جو کوئی آج کا دور تو تھا نہیں، پر چھوٹا سا گھر 1,10,000 کہاں؟ 10,000 میرے مکان کی قیمت ہے اور 1,00,000 خالد کے پڑوس کی قیمت. جب خالد کو پتا چلا تو اس نے اما کو بلا کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر، میں تیرے حال کی خبر نہ لے سکا. آج کے بعد تیری بیٹی میری بیٹی ہے، میں ان کی شادی بھی کروں گا اور تیرے گھر کو بھی نہیں بکنے دوں گا. یہ ایک سائل آیا، کہنے لگا کچھ دو. کہنے لگے کتنا؟ کہنے لگا 1,00,000. کہنے لگا اتنا زیادہ مانگ رہے ہو؟ کہا اچھا چلو پھر 1,000 دے دو. وہ کہنے لگا 1,00,000 سے 1,000 یہ کیا ہوگا؟ کہنے لگا پہلے تیری شان کا مانگا تھا تو اس پہ راضی ہوا نہیں، تو پھر اپنی شان کا مانگ لیا، میں تو 1,000 کا. انہوں نے کہا دگنا کر کے دے دو، 2,00,000 کر کے دے. بڑا اس کا خوبصورت قصہ. وہ جو پہلا خلق معتزلی تھا، پتہ نہیں جہم بن صفان کے صفان بن جہم، کوئی نام یاد ہے؟ اس کو اس نے قتل کیا تھا. سب سے پہلے اس فتنے کا کی بو اس خالد بن عبداللہ نے محسوس کی تھی کہ یہ آگے چل کے فتنہ بنے. اس نے عید کی نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ، کہا لوگو چلو اپنی قربانیاں دو، آج میں بھی اللہ کے نام پہ قربانی دینے لگا ہوں. اور اس کو اس نے عید کی نماز کے بعد قتل کیا. اوہ اوہ، اپنی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اور جان جب عراق کی حکومت ہاتھ میں ہو تو پھر اور پیاری ہوگی، اور جوانی بھی ہو تو اور پیاری ہوگی. چند آدمیوں کو کہیں شک کی وجہ سے زیادہ نہ سزا مل جائے، کہیں شام پہ ظلم کا یہ نشانہ نہ بن جائیں، خود ظلم کا نشانہ بن کے تاریخ میں اپنا مقام بنا. آج میں تمہیں اس کا قصہ سنا رہا ہوں 1300 سال کے بعد. پڑے پڑے ہیں واقعات کتابوں، میں تو پرانے پڑھی تو میں سنا رہا ہوں، اچانک مجھے کوئی چیز یاد آ جاتی ہے. ان چیزوں کی کمی ہے اور کمی کا احساس بھی نہیں. تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں عربی بولنی نہیں آتی، تمہیں یہ احساس، یہ بھی اچھا احساس ہے، یہ برا نہیں، اچھا احساس ہونا چاہیے. تمہیں یہ احساس ہے کہ ہماری سرپ اچھی نہیں، نوب اچھی نہیں. کسی کو یہ احساس ہے کہ میں مجھے اچھا بولنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا، یہ سارے. کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری تکبیر اولا رہے گی، میری عادت تہجد رہے گی، یہ سارے اچھے احساسات. اس احساس کو بھی بیدار کرو کہ میرے اخلاق اچھے. یقین مانو میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مولانا سعید خان صاحب کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ میرے اخلاق اچھے ہیں، اس سے پہلے احساس بھی نہیں. میرا ان کے ساتھ 1986 سے سفر شروع ہوا. 1986 میں نے پہلا سفر ان کے ساتھ کیا. وہ تو ایسے ہی جمالی سطح بہاول پور گئے تھے واپسی پر، ملتان میرے گاؤں بھی آئے تھے، یہاں میرے گاؤں میں بھی آئے ہوئے، یہاں کھانا بھی کھایا، تھوڑی دیر آرام بھی کیا. 1991 میں میرا ان کے ساتھ ایک لمبا سفر بنگلہ دیش کا ہوا، ایک مہینے کا. تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے اخلاق اچھے، تو مجھے اپنے اخلاق ٹھیک. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، چلو میرے اخلاق تو اچھے نہیں، لیکن مجھے احساس ہے کہ میرے اخلاق اچھے نہیں. دیندار طبقے میں یہ احساس مٹ چکا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں، یہ احساس ہی مٹ چکا ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور اس پہ کوئی ندامت نہیں، ذرا کسی کی برداشت نہ کرنا. میں 1971 میں گیا اور 1991، کتنے سال ہو گئے، 20 سال بعد مجھے پتا چلا کہ میرے اخلاق اچھے. کتنی مشقتوں سے پڑھا میں، تو بڑی سہولتوں کی زندگی چھوڑ کے گیا. میں کیا گیا تھا، اللہ ہی دے گیا، میں تو چاہتا ہی نہیں تھا، اللہ ہی دے گیا. پھر 20 برس کے بعد، یہ اصل میں یہ صفت ہے ہی اتنی مشکل کہ یہ جب تک تم کسی کو دیکھو گے نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ بھی کوئی کمی ہے اور یہ بھی کوئی اعلیٰ چیز ہے. جس کو پڑھنے پڑھانے سے اس کا نہیں پتا چلتا، لکھنے لکھانے سے، پڑھنے پڑھانے سے، تقریریں کرنے سے، تبلیغ میں جا کے آدمی سیکھتا ہے، لیکن یہ چیز سیکھنے سکھانے سے نکل چکی ہے. چوتھا نمبر تبلیغ میں بولے نہیں جاتے. جس کی وجہ سے یہ خلا باقی رہتا. تو میری یہ کوشش ہے کہ تمہارے سامنے میں زندگی کے وہ پہلو لاؤں جس کی دنیا کو بڑی محتاج ہے، جس کے تم خود بڑے محتاج ہو، جو تمہاری شخصیت کو مکمل کرنے والی چیز. کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا. میں نے دیکھا نہ تو میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ پیدل سفر کر سکتا ہوں، بولے بالے کا تو ڈیڑھ سال کا سفر ہوا، ڈیڑھ سال کون سا روڈ تھا؟ یہیں سے پیدل پاکستان سے ہی تھا. دوسرا سال کا ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ سر میری تو ہمت نہیں کہ میں سال کا سفر کروں، جب سات مہینے میں ہو جائے تو سات مہینے نہیں ہو سکتا سر. قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ذکر بھی تین تسبیحات ہیں بھاگا دوڑی میں پوری ہوتی ہے، تہجد بھی ایسی ہے کہ خود پڑھنے پر رونا آتا ہے کہ یہ تہجد پڑھی ہے، تہجد کا مذاق اڑایا. تو لہذا عبادات کا جب میں نے اپنا حال دیکھا تو بس تنہا داغ داغ شک تمبا کجا کجا نہ ہم والی بات نظر آئی. یہ تو خوش بھی نہیں ہے. اور اللہ کا حکم ہے وسارعوا سارعوا وسابقوا مقابلہ کرو جنت میں آگے بڑھنے کے لیے، اور اللہ کی رضا کے عالی مقام کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو. تو پھر میں نے سوچا بیٹھے بیٹھے مقابلے میں بھی رہیں اور بیٹھے بیٹھے کام بھی ہو جائے، تو مجھے یہ خانہ خالی نظر آیا، بکارے میں اخلاق والا، درگزر والا، غیبت چھوڑنا، چشم پوشی، درگزر، یہ جتنے مکارم کہلاتے ہیں یہ خالی نظر آیا. اور قدرت یہ سب کچھ مولانا سعید خان صاحب کی صحبت کے بعد میری سوئی، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، کسی چیز کی کمی کا کوئی احساس نہیں، بس ایک تقریر اللہ نے چلا دی تھی، اسی کے تکبر اور گھمنڈ میں زندگی گزر رہی تھی. تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بس یہ چیز مجھے دے دے، مجھ سے عبادات والا خانہ نہیں پر ہو رہا. اور ادھر یہ سودا بڑا مہنگا ہے کہ تھوڑا سا بھی ہاتھ میں آ جائے نا قیمت بڑی ملے گی. پھر ایک اور بات یاد ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمانے لگے تیرے بارے میں نا مجھے یہ شکایت پہنچی. فرمانے لگے یہ غلط ہے، غلط ہے بنا ہی نہیں، مجھے صفا آدمی نے بتایا ہے. تو احنف بن قیس کہنے لگے صفا آدمی تو کبھی شکایت لگاتا ہی نہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا چپ ہوئے کہ آگے کوئی جواب بن ہی نہیں پڑا کہ اب کیا کروں. ان الثقۃ لا ینم، ان الثقۃ لا ینم، صفا آدمی تو کبھی شکایت لگاتا ہی، کبھی چگلی کھاتا ہی. اور ایسے ہی موقع کے لیے ہے فتبینوا، اگر کوئی کتنا ہی صفا آدمی بات کرے تو اگر وہ تمہارے ساتھ ایسی متعلق ہے کہ تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہو سکتے تو اس کی پھر دوسری جانب سے تحقیق ضرور کرو. اس میں میں نے ایک آدمی کو پاس ہوتے دیکھا، وہ ہے مولانا احسان الحق صاحب. اللہ نے مجھے اپنے گزارے کی دنیا دی ہوئی ہے، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں جہاں کاروبار کے اتنے مواقع ہیں، اتنے مواقع ہیں، اور اتنے خیر خواہ اور ہمدرد اور مرید کہہ لو، بغیر بیعت کے مرید لوگ جو پیشکش کرتے پھرتے ہیں کہ جناب بس آپ ایک دفعہ حکم کریں. تو مجھے 26 سال ہو گئے فیصل آباد میں رہتے ہوئے، میں نے 26 آنے کا کاروبار نہیں کیا ہوا وہاں، میں یہاں سے وہاں جا کے بس کرتا ہوں کہ سر میں اپنا دامن بچاتا ہوں کہ اللہ نے اب ایک میری شہرت بنا دی ہے رائمنڈ کی نسبت، تبلیغ کی نسبت، تو کہیں اصل لوگ میری وجہ سے بدنام نہ ہو جائے. پیسے کا کیا ہے، آنی جانی چیز. میں نے ہمارا سبق ہو رہا تھا حیات الصحابہ، ایک زمانہ ایسا آیا کہ مرکز والے اپنا مطبخ والے اور طلبہ آپس میں نے ان کی لگ گئی. مطبخ والے جھوٹی شکایتیں لگاتے تھے، طلبہ کو تنگ کرتے تھے، اور پھر طالب علم بھی آگے کوئی نہ کوئی ان کو نا تنکا لگاتے رہتے تھے. یہ سبق اگر وہ سنتے تو وہ نہ کرتے تھے, یہ سبق ہوتے نہیں تھے. تو آگے وہ بھی رد عمل میں تھے, تو پھر اس کو قابو کرنے کے لیے کیا ہوا, صبح کے 2 گھنٹے ایک استاد وہاں مطبخ میں بیٹھ کے سبق پڑھاتا تھا صبح کا, روزانہ ایک استاد بدل بدل. تو مولانا زارشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ہمارا سبق ہو رہا تھا, حیات الصحابہ کا سبق, سردیوں کا زمانہ, ہوا ٹھنڈی سر یخ, نیچے فرش گیلا, چٹائیاں پھٹی ہوئی, اوپر چائے گری ہوئی, سالن گرا ہوا, ورنہ ستون کی ٹیک لگا کے بیٹھے, انہیں بھی نزلہ اور مجھے بھی نزلہ. میں نے کھدر کی چادر اڑی ہوئی تھی, یہاں بنتی تھی ہمارے گاؤں میں, ہمارے جولاہے بنا تھا, وہ چادر میں نے اڑی ہوئی تھی, اور نزلے سے میں اسی سے تاج صاف کر رہا. نظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ترغیب دے رہے تھے سبق میں, کبھی کبھی بولتے تھے. تو اس میں ایک جملہ انہوں نے بولا, شاید کسی کو بھی یاد نہ رہا, میرے ذہن میں اٹک گیا. فرمانے لگے, رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. تو میرے ذہن میں غالباً اس لیے اٹک گیا کہ میں نے آپ کو پہلے صورت واقعہ پہلے بتائی ہے تاکہ اگلی بات آپ کو واضح ہو سکے کہ ہم کس طرح بیٹھے تھے. تو میرے دل میں آیا کہ اس میں بیچنے والی کون سی چیز ہے جو کہہ رہے رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں, پھٹی چٹائیاں, ٹھنڈے فرش, یخ ہوائیں اور مطبخ میں سبق, ٹوٹے پیالوں میں چائے, پرانی پلیٹوں میں روٹیاں اور سالن. تو اس میں کون سی چیز ہے جو بیچنے والی. تو چونکہ مجھے یہ اشکال ہوا اس لیے مجھے یہ بات یاد رہ گئی, یا یہ کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات یاد دلائے رکھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنیا دار طبقے میں پہنچایا اور ان میں نقل و حرکت شروع ہوئی اور مالدار لوگوں سے تعلقات بنے, تو پھر مجھے وہ مولانا اپنے استاد کی بات یاد آئی کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا ہے, کہ اب اگر میں اسے بیچنا چاہوں تو کافی مال بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اتنے بڑے دنیا دار لوگوں سے, یہ پچھلی جو حکومت تھی چودھری پرویز الہی اتنی میری قدر کرتا تھا, میں نے اسے کبھی ایک پیسے کا روا ساتھی ایک کام نہیں, ایک کام کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا ہے. تو مالدار حکمران سب سے اللہ نے تعلق بنائے, لیکن اللہ کا احسان ہوا, احسان وما توفیقی الا باللہ. یہ میں تمہیں زندگی کے سبق سنا رہا ہوں, تم یہ نہ سمجھنے کہ میں تمہارے سامنے کوئی فخر کر رہا ہوں. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تمہارے اندر شیطان چکر نہ ڈال دے کہ اپنی تعریفیں کرتے جا رہے ہیں. تم اولاد کی طرح ہو, میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. جیسے باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی کے نشیب و فراز بتاتا ہے اور اپنی کوتاہیاں, اپنے جو کچھ کیے ہوتے ہیں نیک نامی کے کام, وہ بتاتا تاکہ نسل اس کے مطابق ڈھل سکے. تو ہمارے لیے, میرے لیے اولاد کی طرح ہو. تمہیں یہ بتا رہا ہوں تاکہ تم کل کو کر سکو. میں نے کہا جی میں 26 سال سے فیصلہ باد, میں نے کبھی ایک پیسے کا کام. شروع میں اپنے کچھ میرے سسرال کے عزیز تھے ان کے ساتھ کچھ پیسے ڈالے, پھر وہ میں نے ختم کر دیا ان کا تفرقہ. کل کو دل کھٹے ہو جائیں, کوئی لین دین ہو جائے, کوئی اونچ نیچ ہو جائے, کہیں اللہ تعالیٰ اصل لوگوں کی بدنامی کا مجھے ذریعہ نہ بنا. تو اپنی نسبت کو بچاؤ, تمہاری قیمت اللہ لگائے گا. مطلب اس نسبت سے میں کچھ کما لوں تو کہ چند کروڑ, چند ارب, اس سے آگے میں نے کہہ جائے. لیکن ہم استغنا کے ساتھ, تکبر اور استغنا, تکبر اور ہے, استغنا اور ہے, اس میں فرق ہے. استغنا کے ساتھ رہو, چاہے بادشاہوں سے ملو, نفع اٹھانے کی نیت بن گئی تو پھر تم اپنی آخرت بھی گنواؤ گے اور اصل لوگوں کو بھی بدنام کرو گے. ابھی نواز شریف نے مجھے جاتی عمرہ میں نا وہاں کھانے پہ بلایا, تو وہاں کچھ اس کے لوگ جمع تھے, میں نے وہاں بیان کیا کہ جمعہ کی نماز پھر کھانا, تو ایک آدمی ملا ہے بوڑھا سا, کہا یہ پہلوان صاحب ہیں, کہا میں ان کا بڑا دل سے قدردان, ہر سال حج پہ جاتے ہیں, 29 حج کر چکے, لاہور ہی تھا اندرون شہر کا, کہ میری محبت اس سے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ مجھے حج پر ملا تو میں نے اس کی جیب میں کچھ ریال ڈالے تو اس نے نکال کے مجھے واپس کر, آئندہ مجھے پیسے نہ دینا, کہ میں نے منت کی انہوں نے کہا اس کے بعد میں اس کی بہت قدر کرتا. لوگ تمہیں پرکھتے ہیں یاد رکھنا, نظریں طواف کرتی ہیں, ایسے نہیں چھوڑ دے لو. تو بس اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ وہ اخلاق کے فاضلہ نصیب فرمائے.
تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.dasquran.com